السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت پر مسواک توڑ رہے تھے، تھوڑی سی ہوا چلی اور ان کی پنلیاں نظر آئی تو بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی دبلی پتلی پنلیاں دیکھ کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی ان دبلی پتلی پنڈوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، قیامت کے دن ترازو پر احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے مومن کا ظاہر اور باطن. ہر انسان کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے. ظاہر سے مراد انسان کی شکل و صورت، انسان کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کے زبان کا قول جو وہ ظاہر کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا گھر، اس کی سواری. اور باطن سے مراد اس کا دل ہے، اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا عقیدہ، اس کا منہج. اور دل کے دیگر اعمال. سب سے بہترین انسان ظاہر اور باطن کے اعتبار سے مومن ہے، اور سچا اور پکا وہی مومن ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں صحیح ہوں اور دونوں میں مطابقت ہو، تضاد نہ ہو. اور ان میں سے، یعنی مومنوں میں سے، سب سے بہترین اور عظیم لوگ جو ہیں وہ ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا ظاہر اور باطن سب سے افضل ہے. ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، حفظ و امان ہے. اور ان کا ظاہر بھی سب سے بہترین اور سب سے عظیم ہے. ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ، جنہوں نے براہ راست اس وحی کا علم حاصل کیا ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور انبیاء میں سے سب سے افضل سید ولد آدم وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور صحابہ میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور صحابہ کرام کے بعد ان کے جانشین تابعین، جنہوں نے براہ راست وحی کا علم حاصل کیا صحابہ کرام سے، جو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے چکے تھے. اور ان تابعین کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ان تین زمانوں کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالحین، ہمارے گزرے ہوئے بہترین لوگ. سلف ہیں، گزرے ہوئے، اور صالحین نیک ہیں، بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ظاہر و باطن ان کا سب سے بہترین ہے، اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے کو اختیار کریں، ان کے سبیل، ان کا راستہ، ان کا منہج، اپنی ساری زندگی اسی کے مطابق ہم بسر کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورة النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، شدید اختلاف کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا گیا ہے، تبین، اسے پتہ ہے، واضح ہو چکا ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس راستے سے ہٹ چکا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر چکا ہے۔ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جس راستے پر وہ چل رہا ہے جو ہدایت سے دور ہے، وہ راستہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ اتباع راستے کی ہے اس نے، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں ہے جو کوئی راستے پر نہیں چل رہا، ہم سب کسی کسی راستے پر چل ضرور رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے مومنوں کا راستہ ہے، سبیل المؤمنین ہے یا غیر سبیل المؤمنین ہے، سوال یہ ہے۔ سن لیں، جو سبیل المؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولہ، جو راستہ اختیار کر چکا ہے ہم اس کو اس راستے کے حوالے کر دیں گے، وہ راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ دنیا میں وہ اس راستے پر چلتا رہے گا اگر وہ یہی چاہتا ہے، بیان ہو چکا ہے، وضاحت ہو چکی ہے، دلائل کی روشنی میں جان چکا ہے حق کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، لیکن وہ اسے اپنانا نہیں چاہتا، مومنوں کو راستہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنا کر اسے ہدایت سمجھ بیٹھا ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ نولہ ما تولہ، دنیا میں اسی راستے کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، مر تو جانا ہے سب نے، مر گیا انجام کیا ہے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم کا مزہ چکھائیں گے اسے، جہنم میں داخل کر دیں گے اسے، وساءت مصیرا، اور برا ٹکانا ہے جہنم۔ سب سے بہترین لوگ سلف صالحین، مومنین سے کیا مراد اس آیت کریمہ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مومنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سلف فہرست اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشاقت کب ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب مومن کو راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا۔ ہدایت کا راستہ مومنوں کا راستہ ہے، مومن کو راستے کے علاوہ ضلال کا راستہ، گمراہی کا راستہ ہے۔ الغرض، اور جس نے بھی اسی راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، سبیل المؤمنین کو، اس کا ظاہر و باطن بھی برقرار رہا، مطابقت رہی، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ساتھ دنیا میں بھی ان کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، سلفی کہلاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا حشر اور جنت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ سب سے بلند ترین درجہ ظاہر کا، ظاہر و باطن کا مومن کا ہوتا ہے، سب سے بدترین اور پست درجہ جو ہے وہ ہوتا ہے منافقین کا، نفاق اکبر، کیونکہ بالکل تضاد ہو جاتا ہے ظاہر کا اور باطن کا۔ ظاہر میں ایمان ہے، اسلام ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اور باطن میں کفر ہے، زبان سے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن باطن میں کفر ہے، کلمہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھا ہے تاکہ اس کی دنیا بچ جائے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان منافقین کے تعلق سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے پست جگہ پر ہیں، درک الاسفل من النار، یعنی یہود و نصارہ بھی ان سے اوپر ہے، جہنم کے عذاب میں تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ ان منافقین سے تھوڑی سی اونچی جگہ پر ہے. وجہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ نے تو انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، اپر کفر پر باقی رہے، اسے حق سمجھتے رہے اور اسی پر مر گئے، کافر ہے. چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ یہودی کافر ہے، سب کو پتا ہے. لیکن منافقین کا کیا حال ہے؟ ظاہراً کلمہ ہے، ظاہر میں نماز ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن اصل میں دل سے اس کلمے کو قبول نہیں کیا. کیونکہ کلمے کی شرطوں میں سے شرط ہے تصدیق، کہ اسے ماننا ہے، تصدیق کرنی ہے کلمے کی، محبت کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، اپنا سر جھکا کے اسے تسلیم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. سب شروط ہیں کلمہ توحید شرطوں میں سے. انہیں صرف زبان سے پڑھ لیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار ہوا کرتا تھا، اس کا ظاہر باطن سب سے بدترین تھا اپنے زمانے میں، کیونکہ وہ نفاق اکبر کا شکار تھا. ظاہر میں کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، صدقات خیرات بھی کیا کرتا تھا، الغرض تو ظاہری اسلام تو موجود تھا، لیکن باطن میں کفر تھا. صرف اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم، اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پاس کلمہ پڑھنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت سے پہلے یہ وہ شخص تھا جس نے نامینیٹ کیا گیا تھا کہ مدینہ کا سردار ہوگا، عبداللہ بن ابی بن سلول. مشرکین نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہمارا سردار رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور انصار نے نصرت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویت ہوئی، نصرت ہوئی، ثابت قدمی ہوئی، تو سبحان اللہ سارا کا سارا مدینہ جو ہے سوائے چند مشرکین کے جو ایمان نہیں لے کے آئے، امام داخل ہو گئے اور استحکام حاصل ہوا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ سوچا کہ اگر میں مشرکوں کے ساتھ رہتا ہوں تو پھر میرا مقام تو مکمل طور طریقے پہ گئے، کیونکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اکثریت تو جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس نے یہ سوچا کہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں میں بھی، اور چند اس کے ساتھ ساتھ جو عناصر تھے اس جیسے اس کے ہم نوالے ہم پیالے، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا زبان سے، دل میں کفر ابھی باقی ہے. تو آپ دیکھیں مکی زندگی میں نفاق نہیں تھا، یا ایمان تھا یا کفر تھا، یہ تیسرے قسم کے لوگ نہیں تھے. یہ تیسرے قسم کے لوگ کب آتے ہیں؟ جب مومن مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو دنیا اپنی دنیا بچانے کے لیے جھوٹا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم دھوکہ دے دیں گے، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، مکمل علم تھا کہ ان میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ان کا ایمان کا تھا تو ان کو ان کے ظاہر کے حوالے کر دیا. تو ظاہر وہ مسلمان تھے تو ان کے ساتھ معاملات مسلمانوں والے ہوا کرتے تھے. الغرض تو بدترین لوگ ظاہر باطن کے اعتبار سے منافقین، نفاق اکبر والے، اور بیچ میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، سلف سے لے کر یا انبیاء سے لے کر اس نفاق اکبر تک بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں پر ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اپنا محاسبہ ضروری ہے. مولانا سلف کی بات کی، سب سے بہترین لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھ سب سے بدترین لوگ، ارے ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہم لوگوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کے مطابقت کے اعتبار سے اگر ہم تقسیم کرتے تو اس کی دو قسمیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے ظاہر و باطن اور دین کے اعتبار سے ظاہر و باطن. ابھی تک جو میں نے بات کی وہ دین کے اعتبار سے میں نے کی ہے، ایمان ہے اور پھر کفر ہے، یہ دین کے اعتبار، دین کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبارات بھی ہیں، ہم پہلے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے ہم کہاں ہیں، اور پھر دیکھیں کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارا ظاہر و باطن کیا ہے. اچھا ایک تھوڑی سی روشنی ڈال دوں دنیا کے اعتبار سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پھر اپنا محاسبہ جب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے ظاہر و باطن سے مراد یہ ہے کہ انسان کا رہن سہن دنیا میں جو لوگ دیکھتے ہیں کیا وہ اس کی حیثیت مطابق ہے کہ نہیں، اور کیا وہ اپنی دنیا صحیح طریقے سے بسر کر رہا ہے کہ نہیں. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے سب سے اچھی دنیا کس کی ہے، ظاہر جو لوگوں کو نظر آتی ہے کافروں کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے یعنی کافروں کے اموال، ان کی مال و دولت اور اولاد پر آپ تعجب نہ کریں. کیوں؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا. اللہ تعالیٰ نے یہ صرف مال و دولت کیوں فروانے سے دیے؟ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. یہ مال و دولت، یہ ٹیکنالوجی، ان کی یہ اولاد، ان کی یہ دنیا، ان کے لیے عذاب ہے. کب تک عذاب میں رہیں گے؟ وتزهق انفسهم وهم كافرون، یہاں تک کہ وہ مر جائیں گے کفر کی حالت میں. آج ہم کافروں کو دیکھتے ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہے، مال کے اعتبار سے زیادہ ہے، دنیاوی علم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے زیادہ ہے، ان کی آب و ہوا کو دیکھیں ہم سے بہتر ہے، الغرض ان کی دنیا کو دیکھ لیں تو اچھی لگتی ہے دیکھنے والے کو، خوبصورت لگتی ہے، رنگینیاں ہیں کی زندگی میں. تو بعض کافر کہتے ہیں، اور یہی عذر مشین عرب بھی پیش کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں، اگر ہم غلطی پر ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ نہ دیتا. جب ہمارے پاس یہ سب آسائشیں موجود ہیں، یہ نعمتیں موجود ہیں، تو اس سے مطلب ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم جو کریں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے نا، ابو جہل ابو لہب یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی خالق مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتے تھے، ربوبیت کو بھی مانتے تھے، لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے، اس لیے کافر ٹھہرے. تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذر پیش کرتے تھے، یہ بہانہ بناتے تھے، اگر ہم غلطی پر ہوتے تو ہمارے پاس یہ مال و دولت و یہ تجارت یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ان سب ہماری اچھی دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ ہم اچھے راستے پر، صحیح راستے پر ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور اپنے آپ کو دیکھ لیں، جب سے کلمہ پڑھا ہے اور نئی دعوت لے کے آئے ہو، اپنی حالت کو دیکھ لو، صحابہ کرام کو دیکھ لو جو تمہارے ساتھی ہیں، بھوک ہے، مفلسی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مفلسی ہے، دنیا دیکھو آپ اپنی، تمہیں ملا کیا ہے؟ تو وہ کمپیئر کرتے ہیں دنیا کو، یہ دنیا کی آسائش کو، اور اسے پھر تولتے ہیں اور کہتے ہیں کون حق پہ کون باطل پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو دیکھ کر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا کا سارا مال و دولت، یہ ٹیکنالوجی، یہ دنیا، یہ رنگینیاں اس لیے دی ہیں تاکہ یہ عذاب بن کر رہے. یہ تم کے لیے عذاب ہے. ارے عذاب کیسا ہے؟ وہ تو مزے لوٹ رہے ہیں. جانتے کیسے مزے لوٹ رہے ہیں؟ جو وہاں پہ رہتے وہ جانتا ہے. ان کی زندگی کا مقصد ان کی یہ دنیا ہے. جب کسی مقصد چھوٹ جاتا ہے اس کی زندگی کیا رہتی ہے؟ پھر عذاب ہے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کی سب سے زیادہ جو ریٹ ہو کہاں پہ، اگر دنیا سب سے اچھی ہے ان کی تو خودکشی کم ہوتی یا نہ ہوتی؟ عذاب ہے. تھوڑی سی دنیا میں کمی ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ادھر ہی ہے. سائیکولوجیکل پرابلم سب سے زیادہ پوری دنیا میں انہی کو ہے. ارے عجیب سی بات ہے، دنیا ان کی اچھی اور بیماریوں میں مبتلا بھی وہی سب سے زیادہ. آپ کو یہ پتا ہے کہ جسمانی بیماری سے دماغ کی جو بیماری ہوتی ہے، سائیکولوجیکل جو ٹارچر پرابلم ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس تکلیف میں رہتے ہیں. ان کا رہن سہن دیکھ لیں. آج فلان فلان کا بوائے فرینڈ ہے، کل وہ کسی اور کی گرل فرینڈ بن جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار، خودکشی، دنیا سے چلا گیا. کیا ہوا یہ؟ ہمیں یہ لگتا ہے، بات جوان کہتی ہے، کیا یار زندگی ان کی، روز نئی لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ ان سے پوچھو کیا زندگی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کا فرمان حق ہے، یہ عذاب ہے ان کے لیے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. بہت سارے آج ایسے لوگ ہیں جس چمک کو دیکھ کر وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنے دین دنیا دونوں گوا دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو دنیا ان کی اچھی ہے، ظاہراً اچھی ہے، حقیقت باطناً کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے. اور یہ خود جانتے ہیں. ان میں سے جس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، وہ خود یہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً ہماری زندگی، پچھلی زندگی عذاب تھی. آج ہمیں سب پہلی مرتبہ سکون ملا ہے اور ہم نے یہ جانا ہے کہ اصل زندگی ہوتی کیا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بدترین زندگی کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کافروں کی ظاہر. اچھا، وہ ظاہر سب سے بری کس کی نظر آتی ہے؟ ظاہر مومنوں کی نظر آتی ہے. حقیقتاً یہ ظاہر کہ مسکین ہے. آپ شکل و صورت دیکھتے ہیں، کپڑے، یعنی شکل پر مسکینی اور فقیر نظر آتی ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ اچھا، دنیا کی جو آسائشیں ہیں اور یہ نعمتیں ہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ دنیا کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے دیتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، اور جب نہیں دیتا تو پھر فقیروں اور مسکینی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. تو یہ کوئی حق اور باطل کے اعتبار نہیں ہے، اچھائی برائی کے اعتبار رزق، مال، دولت ہرگز نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دین کے اعتبار سے ہم لوگ کہاں ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم لوگ کہاں ہیں. شروع کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اس کی ہم بات کر رہے تھے. دنیا کے اعتبار سے کئی ایسے مسلمان ہیں کہ اپنی دنیا کو اچھا ظاہر کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ، اور اپنے لیے اس غلط ظاہر کو عذاب بنا دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے، جس نے اپنی دنیا کو اپنی حیثیت سے بڑھا کر ظاہر کیا تو وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. چند مثالیں لیتے ہیں، تجارت کی مثال لے لیتے ہیں، دو تین مثالیں دیتا ہوں تاکہ وقت کم ہے. تجارت کی مثال، مجھے تعجب ہوا ہے، بعض لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں تاجر ہوں، میرے اتنے اتنے ملین کا کاروبار ہے، اور اب میں بڑی مصیبت میں ہوں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ اچھا، ہوا کیا ہے؟ اپنی تجارت برقرار رکھنے کے لیے بینک سے سودی قرضہ لیا ہے، اب وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے نقصان ہوا ہے، تو کیا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں تاکہ میں سودی قرضہ دوں؟ عذاب ہے کہ نہیں؟ اچھا، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ تجارت کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کی طرح جو آپ سے اوپر جا رہے ہیں آپ بھی اسی ریس میں سپیڈ لگا کر ان کے سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ سودی قرض لو بینک سے؟ تجارت چل رہی تھی، تھوڑا تھا، حلال کا تھا، خیر تھی کہ نہیں؟ تاجر کہلاتے تھے، ہاتھ نہیں کبھی پھیلایا، دینے والے تھے زکوٰۃ، کبھی یہ سوال نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں کس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے؟ اس شخص نے ڈالا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے ظاہر کو اپنی حیثیت سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا کی اس ریس میں اس کا بھی کوئی مقام ہو۔ کیا مقام ملا؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، سود بہت بڑا عذاب ہے، واللہ میں نہیں جانتا، میرا اپنا مشاہدہ تجربہ ہے کہ کوئی ایک شخص جس نے بینک سے سودی قرض لیا ہو اور اسے کبھی خوشی ملی ہو، ایک شخص میرے سامنے آج تک نہیں آیا جس نے سودی قرض بینک سے لیا ہو اور وہ ادائیگی بھی ہو گئی اپنے مال سے، بھیک مانگنے سے نہیں، دوسرے سے مانگنے سے نہیں، اس نے خود اس قرض کی ادائیگی بھی کی ہو اور اس کی جان بھی چھوٹی ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ سودی قرض لیا ہے تجارت کو بہتر کرنے کے لیے، اب اس نے تین چیزیں کرنی، پہلے صرف دو تھی، انکم جو آتی تھی تجارت پہ کچھ مال لگاتا تو کچھ خود خرچ کرتا تھا، اب جب سودی قرض لے لیا ہے اب اس کی ایکسپینس بڑھ گیا کہ نہیں، اب تین اس میں تقسیم ہو گیا، ایک تجارت میں واپس لینا ہے وہ تھوڑا ہو گیا، خود خرچ کرنا ہے وہ سٹیٹس برقرار رکھنا ہے نا وہ زیادہ ہے، اور سود بھی واپس دینا ہے بینک کو وہ اس کے اماؤنٹ برقرار ہے، تو کمی کس میں ہوگی؟ تجارت میں ہوگی، انکم میں کمی ہوگی، ہوتی رہے گی، جب انکم میں کمی ہے پھر قسط کی ادائیگی میں بھی سود جو واپس کر وہ بھی کم ہو جائے گا، جب قسط کی ادائیگی میں کمی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، نکلے گا کبھی؟ واللہ ایک شخص میرے پاس ہے، اس کی اچھی جاب تھی دبئی میں، غالباً 10,000 درہم لیتا تھا پر منتھ اس کی جو سیلری تھی دبئی میں، یا شاید اس سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے زکوٰۃ کے درس میں ایک بات کی تھی، تو اس کے بعد وہ خود عمرے پہ مجھ سے ملا، میں نے بات کی کریڈٹ کارڈ کے تعلق سے، جو کریڈٹ کارڈ ہے یہ حرام ہے، تو میرے پاس آیا، ملا، دعائیں بھی دی، کچھ بھی ہوا، اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور ان کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے میرا ایک مقام تھا، اچھی زندگی تھی، آسان زندگی تھی، میں نے سب کچھ گنوا دیا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا کل میں، آج میں آپ سے یہ پوچھنے ہوں کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ کیا ہوا؟ کہتے کریڈٹ کارڈ کی مصیبت کی وجہ سے آئے دن نئے، جب نئے موبائل فون آتا وہ خرید لیتا، ابھی پچھلا ماڈل موجود ہے، نیا اگلا ماڈل آیا ہے، کریڈٹ کارڈ میں نے خریدنا ہے، وہ شاید اماؤنٹ دیتے ہیں کریڈٹ میں 5,000 تک، پتہ نہیں کتنی مجھے نہیں پتا، بہرحال تو خرید لیتا تھا، ادائیگی میں اس نے کبھی پوچھا نہیں مجھ سے، کبھی نوٹس نہیں آیا، کبھی کچھ ایسا آیا نہیں، تو سود کی شرح بڑھتی گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے کمپنی کو لیٹر بھیجا کہ اس بندے کا 1,00,000 درہم سود صرف 1,00,000 درہم بن چکا ہے، اب وہ مطالبہ کرتے کہ ہمیں واپس کریں، 1,00,000 درہم کہاں سے لے کے آئے گا اچانک؟ اچھا کچھ دینا شروع کیا، اب وہ 1,00,000 کے وقت پہ ادائیگی نہیں ہوئی تو بڑھتے بڑھتے 1,50,000 ہو گیا، اس کی جاب گئی، جاب نے نکال دیا، عدالت پہ کیس چل رہا ہے، ضمانت پہ وہ باہر ہے بےچارا، اب نہیں پتا، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کرے، اس کے اس سے ساتھ وہ کیا ہوا ہے۔ تو اپنے ظاہر کو تاکہ لوگ دیکھیں، نئی گاڑی خرید لی ہے، نئے ماڈل گاڑی کا ہر سال میں، نئے موبائل فون، نئے لیپ ٹاپ، نئے ٹیلی ویژن، گھر والے خود ظاہر میں، اب آپ کی حیثیت کیا ہے، کتنا آپ کی انکم کتنی ہے؟ سبحان اللہ، اپنی دنیا تباہ کر کے آج عذاب میں ہے، کیوں؟ اس کا ظاہر اس کے باطن سے باطن کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں، شادی اور بیاہ، یہ بڑی مصیبت ہے آج کل کے زمانے میں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بیٹی کی شادی ہے، اور عجب بات ہے بعض تاجر ڈوب جاتے ہیں ایک بیٹے کی شادی کی وجہ سے، تجارت ڈوب جاتی ہے. کیا ہوا؟ دنیا والے دیکھنا، دنیا والے کو دکھانا ہے کہ کس کی بیٹے کی شادی ہے. سبحان اللہ. اچھا دنیا دکھاؤ، دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ دہیج یعنی صرف کوئی، اب دباب دیکھے، دباب جو ہوتے ہیں یہاں پہ جو کیری، چھوٹے کیری جو ہوتی ہے وہ نہیں. واللہ میں نے دیکھا پاکستان میں ٹرک ہوتے ہیں بڑے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بڑے خوبصورت ڈیزائن کے اوپر سے بنے ہوتے ہیں. ایک جگہ پر میں رہتا تھا، ہمارے پڑوس میں کسی بیٹی کی شادی، دو واللہ بھرے ہوئے ٹرک، دو بڑے بھرے ہوئے ٹرک، اسی جہیز تھا. بھرا کی چیز سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی ہم کچھ دے چکے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو دنیا کو دکھانا ہے کہ کس کی بیٹے کی شادی ہے. جہیز میں پیسہ لگانا ہے بے حساب، بیٹے خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بہنیں بھی خوش ہیں، بھائی بھی خوش ہیں، باپ بھی خوش ہیں، اور لوگ بھی تماشا دیکھنے والے، تماشا ہی نا لوگ، وہ بھی خوش ہیں، ان کا کیا گیا؟ لوگ تماشا دیکھنا ہے. اچھا پھر جو شادی پہ خرچ کرنا ہے وہ الگ ہے، مہندی کا فنکشن ہے، پتہ نہیں کون کون سے فنکشن ہو رہے ہیں، الگ ہے. بارات کے استقبال میں 500 باراتی ہیں، دولہے والے بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، 500 باراتی لے کے آئیں گے. 500 باراتی کیوں بھائی؟ یعنی گلے محلے کے جو بھی لوگ جاننے والے ہیں نا، اس کی جیب سے کیا جانا ہے؟ چلو بھائی، تاکہ پتہ چلے کہ فلان کے بیٹے کی شادی ہے. 500 بندہ پہنچ جاتا ہے، وہ بےچارا استقبال کے لیے حاضر ہے، بےچارہ ہونے والا ہے، ابھی تو بےچارا نہیں ہے، اسے بھی کھلے دل سے کہہ دیا آؤ جناب 600 لے کے آؤ، کیا فرق پڑتا ہے. اچھا لائٹیں لگانی ہے صرف گھر میں نہیں، جہاں سے مین روڈ شروع ہوتا ہے، مین روڈ سے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے، میں نے بعض شادیں دیکھی ہے 300 یا 400 میٹر تک جو مین روڈ سے دور ہیں وہاں تک لائٹنگ، مکمل لائٹنگ، صرف نہیں یعنی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ سارے خوبصورت ڈیزائن بنا کے پورے گھر تک اور پورے جو ساتھ والا یعنی پورے محلے کو سجایا جاتا ہے. یوں کہہ دیں بیٹے کی شادی ہے، بارات آئی، شادی ہوئی، پھر دولہا صاحب نے فنکشن کرنا ہے اپنے ولیمے کا، وہ سب سے 5 سٹار یا بڑے ہوٹل میں جہاں پر 12 کھانے پکتے ہیں کم سے کم، تماشائی نے تماشا دیکھا، کھانا بھی کھائے، چلے گئے. ہوا کیا شادی کے بعد؟ کیا ہوا؟ تھوڑا وقت نہیں گزرتا، وہی باپ رو رہا ہوتا ہے جو بھی ہنس رہا تھا، یہی ماں رو رہی ہوتی ہے، یہی بہن بھائی عذاب میں ہوتے ہیں، خرچ کم ہو جاتا ہے نا، باپ نے جو تھا تو لگا دیا، دنیا والوں نے دیکھ لیا اور شاباشی بھی دے دی. ارے کیا شادی تھی فلان کی بیٹی کی، کیا شادی تھی، اب یہ تعریفیں کہاں گئی؟ اور جناب دولہا صاحب نے جو اس سے بھی زیادہ جس نے خرچ کر لیا ادھار لے کے، ان میں سے اکثر لوگ سود پہ ادھار لیتے ہیں، بینک ہے نا، اتنے بڑا منہ کھولا بینکوں نے مال لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں، وہ آپ کو اگر دیتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ آپ سے کتنا کمائیں گے، اور آپ سے ڈبل لیتے ہیں. الغرض تھوڑے سے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے کیا ہو گیا؟ یہ سارے خوشیاں ایک لمحے میں کیوں ختم ہو گئی؟ اللہ تعالی کی ناراضگی، سب کو راضی کیا، سب کو خوش کیا، اور اپنے رب کو بار بار ناراض کرتے رہے. اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھ لیں، اپنی بچوں بہنوں بیٹوں کی شادیوں میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈے ون سے، پہلے دن سے نافرمانی شروع ہوتی ہے، رخصتی تک، بلکہ اس کے بعد میں بھی بدعات و خرافات اپنی جگہ پہ، ناجائز خرچ، اسراف. اور اللہ تعالی کی ناراضگی، وہ کون سی خوشی ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کو ناراض کر کے؟ مجھے بتائیں، ممکن ہے ایسی خوشی؟ سبحان اللہ. اور آج کل کے زمانے میں، یعنی صرف انڈیا پاکستان کی بات نہیں کرتا میں، یہاں پر آپ دیکھیں طلاق کی شرح پوری دنیا بڑھتی جا رہی ہے. اور نوجوانوں میں ہم پہلے سنتے تھے کہ شادی کے 15 سال بعد طلاق ہوئی، 20 سال کے بعد طلاق ہوئی، جھگڑے ہوتے رہے. میرے آج 2 مہینے نہیں گزرتے، 3 مہینے کے اندر طلاق، یا طلاق کی دھمکی دو مہینے کے اندر؟ ارے کم سے کم پہلا سال تو اچھا گزرتا ہے نا شادی کے بعد، ارے ایک سال کی مہلت کہاں گئی؟ یعنی شادی سے پہلے میں بتایا جاتا تھا شادی کے بعد یعنی سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ پہلا سال کا ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر میاں بیوی میں مصروفیت ہو جاتی ہے، ماں بیوی جو ہے بچوں میں مصروف ہو جاتی ہے، نئے بچہ ہوتا ہے، پھر محبت تھوڑی بڑھ جاتی ہے کچھ بچے میں کچھ بیوی میں، تو بچوں سے پہلے جو پہلا سال ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ گولڈن یعنی ایک سنہری وقت ہوتا ہے میاں بیوی کے لیے، آج وہ ایک مہینہ بھی نہیں رہا مشکل سے، ارے کیا ہو گیا؟ پچھلے زمانے کی شادیوں میں سادگی ہوا کرتی تھی، نافرمانیاں نہیں تھی، اگر ہوتی تو پھر معمولی سی ہوتی تھی، تھوڑی سی ہوتی تھی یا پتہ نہیں ہوتا تھا، آج کل پتہ بھی ہے، نصیحت بھی کی جاتی ہے، اللہ سے ڈرایا بھی جاتا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ او جی اللہ غفور الرحیم ہے، مت ڈرایا کرو ہمیں، بتایا ہمیں، ہمیں مت سمجھایا کرو، کیوں بتاتے ہو، کیوں ڈراتے ہو؟ تم مولوں کے پاس اس کی اس طرح کوئی اور بات نہیں ہے، صرف نگیٹو باتیں کرتے رہتے ہو، رنگ میں بھنگ کیوں ملاتے ہو، ہماری خوشیوں کیوں خراب کرتے ہو؟ کچھ زیادہ دیر نہیں گزرتی یقین خود کہتے ہیں ان میں سے جو سنبھل جاتے ہیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے تھے اور ہم غلطی پہ تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد کہ بیٹی تو گھر میں آ گئی، 25 سال کی بیٹی، طلاق یافتہ بیٹی گھر میں آئی بیٹھی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ شادی کی ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں، لڑکی والے لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں؟ باطن دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ لڑکے کو کون سی لڑکی چاہیے شادی کے لیے، اور اس کے گھر والوں کو بھی، کیونکہ دیکھیں آج کا زمانہ کچھ ایسے ہے کہ شادی لڑکے نے کرنی ہے لیکن پسند پورا گھرانہ کرتا ہے، پھپھی تک بھی پسند کرتی ہے، یعنی صرف لڑکے نے پسند نہیں کرنی، اس کی آنکھ کیسے ہونی چاہیے، ہونٹ کیسے ہونا چاہیے، ناک کیسے ہونا چاہیے، کان کیسے ہونا چاہیے، قد کیسے ہونا چاہیے، فزیک کیسے ہونی چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، جیسے کہ کوئی شخص جاتا ہے درزی کے پاس کپڑے سلوانے کے لیے اور پھر وہ پورا فٹ نہیں، اس کو فٹ کر کے پوری اس کی سلائی کر کے اس کو کپڑا دے دیتا ہے، آج کل کے لڑکوں کو یا ان کے گھر والوں کو ایسی لڑکیاں چاہیے، اگر لڑکے کو بیچارے کی لڑکی تھوڑی سی پسند آ گئی، شاید لڑکے نے سب سے آخر پسند کرنا ہے، بعض ایسے گھرانے ہیں، تو دادا دادی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھپھی نانی تک پتہ کہاں سے چلی جاتی ہے بات، کسی کو آنکھ نہیں پسند، کسی کو ناک نہیں پسند، کسی کو ہونٹ نہیں پسند، کسی کو بال نہیں پسند، کسی کو قد نہیں پسند، یہاں تک کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے شادی کے لیے گیا تھا یہاں سے، کہتا ہے کہ اس نے 300 تصویریں دیکھی تھی لڑکیوں کی، 300 پسند کرنے کے لیے، میں نے سمجھا کہ مذاق ہے، اچھا جب آپ 4-5 تصویریں، 300 نہیں 5 تصویریں رکھ لیں اور اس میں چوز کرنے کی کوشش کریں، کر سکتے ہیں؟ کتنی مشکل ہو جائے گی 5 یا 10 میں، ایک دیکھی پسند نہیں، دوسری دیکھی، یعنی وہ سرکولیٹ ہو رہی پورے گھر میں، اس بےچاری لڑکی کی تصویر، نانا کو پسند نہیں، دادا کو پسند نہیں، پھوپھی کو پسند نہیں، بہن کو پسند نہیں، آخر میں شادی ہو گئی الحمدللہ، پتہ نہیں کیسے ہوئی ہو گئی ہے۔ الغرض اگر آپ نے کوئی لباس سلوانا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی بھی کوئی لباس کی طرح میں پہنوں گا، تو آپ کو ایسی لڑکی ملنے والی نہیں ہے، نقص ہمارے اندر بھی ہیں، ہم تو کامل تھوڑی ہیں، ظاہر کوئی نقص اس کے اندر بھی ہوگا، اس لیے ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ فاغفر بذات دینی تربیت یداک، فاغفر بذات دینی تربیت یداک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح ہوتا ہے کس وجہ سے، یہ کون سے اسباب اعتبارات ہیں؟ اس کی خوبصورتی مطلب ہے، ظاہر مرد کو چاہیے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، کوئی قباحت نہیں ہے، ہونی چاہیے، اس کے مال بھی اچھی بات ہے، اس کا حسب اچھا خاندان ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ تینوں چیزوں ہوں اور باقی چوتھی چیز سب سے اصل نہ ہو، تو ان تین چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ عذاب اور نقصان ہے۔ فاغفر بذات الدین تربیت یدا، دین والی سے کامیاب ہو جائے، دین والی کیوں؟ اصل باطن ہے اور اس کے مطابق ظاہر ہے، بعض سادہ لڑکیاں ہوتی ہیں میک اپ بھی نہیں کرتی، چاند کی طرح چمکتی رہتی ہیں سبحان اللہ، اور بعض لڑکیاں دنیا جا کے سارا میک اپ کر کے بھی کچھ نظر آتی ہے، وہ کچھ کہتا ہے نہیں، الغرض وجہ کیا ہے کہ اپنے ظاہر کو، میں یہ نہیں کہہ رہا میک اپ مت کرو، اپنے خاوند کے سامنے بیوی میک اپ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، ورنہ پھر لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ میک اپ حرام ہے. ہاں میک اپ وہ حرام جس میں حرام مادہ ہو، کوئی خنزیر کی چربی وغیرہ ہو اور یا ایسی چیز ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج الغرض. اب مومن لڑکی ہے، ایمان والی ہے، موحد متبع سنت ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، صحیح منہج پر، اگر واللہ کہیں پر آپ کو ایسی لڑکی ملے تو کبھی اسے کبھی چھوڑنا نہیں. آنکھیں خوبصورت ہے نہیں ہے، چہرہ کیسا ہے، قد کیسا ہے، اگر اپنی دنیا و آخرت خوبصورت بنانا چاہتے ہو صرف شکل و صورت مت دیکھا کرو. یہ دنیا وقتی طور پر ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، سو چھوڑ کے جانا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو جنت میں داخل ہوا اس جنت کی ہر خیر، ہر آسائش، ہر نعمت ملے گی. اگر دنیا میں آپ کو ایسی بیوی ملتی ہے جو آپ کے ہاتھ پکڑ کے جنت کے راستے پر لے جاتی ہے، آپ کو اسے بہتر کیا چاہیے؟ تو صرف شکل و صورت نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو کوئی ایسی بیوی ملے جس میں سارے صفات موجود ہو، دین ہے، مال ہے، حسب ہے، اور خوبصورت بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمت سے نوازا ہے، وہ بھی بغیر مانگے سبحان اللہ، کیونکہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بیوی انسان کے ساتھ ہو، ساتھ دے، کیونکہ شریک حیات بیوی شریک حیات ہوتی ہے. ہماری آدھی زندگی اپنی ہے، آدھی زندگی اپنے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے. جب دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے دنیا اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ زندگی میں دنیا میں چار چاند لگ جاتے ہیں. الغرض لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں، لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر دو رشتے آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف، ایک لڑکا تاجر ہے، مالدار ہے، پیسوں والا ہے، مرسڈیز گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دو تین فیکٹریاں ہیں، اور شکل صورت سے خوبصورت ہے، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ظاہر بینک بیلنس تو الگ بات ہے، اور بڑا خوبصورت شکل صورت سے لگتا ہے. دوسرا ایک رشتہ آتا ہے، داڑھی والا ہے، گھر سے کرنے والا ہے، چھوٹی سی نوکری ہے، اس میں گزارا کرتا ہے، نوکری ہے، جاب لیس نہیں ہے، نوکری بھی ہے، گاڑی ہے، مرسڈیز نہیں ہے، ٹویوٹا گاڑی ہے اس کے پاس، وہ بھی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، گھر میں رہتا ہے، اور نارمل سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، دیندار ہے، حسن اخلاق کا ہے، واحد متبع سنت ہے، صحیح منہج والا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے. دوسرا جو تھا، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بڑا غصے والا ہے، جلدی غصہ کر جاتا ہے، باپ سے جھگڑا کر لیتا ہے، لیکن ہے نہیں اچھا بچہ. پہلے بار کس کو رشتہ دیں گے؟ 99% کس کو دیں گے؟ جھوٹ نہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر بتائیں، میرے والا پسند ہے کہ نہیں؟ ارے بیٹی آج کرے گی، بنگلے میں رہے گی، مرسی داڑھی میں بیٹھے گی، زندگی بن جائے گی بیٹی کی، مشورہ دینے والے بھی کیا مشورہ دیں گے؟ تھوڑا سا غصہ کرتا ہے، تھوڑا سا ماں باپ سے جھگڑا بھی کرتا ہے، بیوی سمجھائے گی نا؟ ماں باپ نہ سمجھا سکے زندگی ساری، اس بیچاری لڑکی نے جا کے سمجھانا ہے. شادی ہو گئی، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا، لیکن خاوند نہ مل سکا. عیاش لڑکا ہے، اس کے کئی گرل فرینڈز ہیں، شادی ماں باپ کی خوشی سے کر لیا اس نے، سارا دن ترستی رہتی. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے برے ہیں، میں یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ مالدار اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مالدار دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کے جو ہمارے معاشرے میں اکثریت ہے، مال دولت ہے، بگڑے ہوئے، کہتے ماں کا بگڑا، ماں کا لاڈلا بچہ ہے، تھوڑا سا بگڑ گیا بےچارا، یہ تھوڑا بگڑا کہاں سے ہے؟ یہ تو سراپا بگڑا ہوا ہے بےچارا، یہ بےچارا کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. الغرض اور دوسرے جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اس کی شادی ہوگی. دیکھیں کسی کی شادی رکتی نہیں ہے, جب اللہ نے لکھا ہے تو شادی ہو کے رہے گی. اب اس کی شادی بھی ہو گئی, اس مالدار کی بیوی عذاب میں ہے, مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھ کے بھی والله دل میں سکون نہیں ہے, اور وہ ٹویوٹا گاڑی میں بیٹھ کر بھی خوش ہے. اس کا خاوند اس سے محبت کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, رسپیکٹ ہے, اس کی جائز جو خواہشات وہ پوری کرتا ہے, اور نارمل اچھی زندگی گزر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نماز کا حکم دیتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک دوسرے سے قصہ کرتے رہتے ہیں, گھر کے اندر سکون ہے, گھر کے اندر اطمینان ہے, محبت ہے, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. دوسری طرف اس بڑے گھرانے میں, اس بڑے بنگلے میں بغض ہے, نفرت ہے, ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے, سب کچھ سوائے سکون کے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بڑا گھرانہ ہے, بڑے گھر والے ہیں, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی. وہ یہ چھوٹا سا گھر ہے, اپنا نہ صحیح, کرائے کا صحیح, اپنے رب کے فرما بردار ہیں, قدم قدم پر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. الغرض دو مثالیں کافی, ورنہ اور مثالیں بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دین کے اعتبار سے ہم لوگ کہاں پہ ہیں. ہمارا ظاہر, ہمارا باطن. نمبر ایک, ریاکاری بڑی مصیبت ہے, جس میں ظاہر اور باطن میں تضاد ہوتا ہے. جس میں ظاہر باطن میں تضاد ہوتا ہے, ریاکار وہ شخص ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے, نمازی بھی ہوتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, صدقات زکات صدقات خیرات حج عمرہ بھی کرتا رہتا ہے, لیکن لوگوں کی دکھانے کے لیے, تاکہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے, یہ حاجی ہے, الحاج ہے, دس حج کیے ہوئے اس نے, تاکہ یہ ٹائٹل اسے مل جائے, داڑھی رکھتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ ایمان مومن ہے, ایمان والا ہے. اپنے رب کو اس نے کچھ کرنا نہیں ہے, کرنا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, وہ قرآن مجید اطلاعات کرنے والا شخص جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا, حافظ قرآن ہے, قرآن مجید تلاوت کرتا ہے, دنیا میں پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے, اسے جہنم کی ایندھن کیوں بنایا جائے گا؟ کیونکہ اس نے صرف لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے اس نے قرآن کی تلاوت کی, پڑھا بھی اور پڑھایا بھی ہے. اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ, تو جہنم کی ایندھن بنے گا. اگرچہ آپ دیکھیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کا درجہ جنت میں بلند ہونا چاہیے تھا. جہنم کی آگ میں سب سے پہلے جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ اس کا ظاہر اس کے باطن میں مطابقت نہیں ہے. ظاہر تو مومن ہے, لیکن ریاکاری کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا, زندگی میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا, تاکہ صرف اس لیے تاکہ یہ لوگ کہیں کیا خوبصورت آواز ہے اس کی, کیا قاری, کیا قرت کرتا ہے, عمل نہیں ہے. عمل ہے نا اور کرنے والے, اسے صرف پڑھنا ہے, نہ اس کو پڑھنا اس کے کام آیا, نہ پڑھانا اس کے کام آیا, بلکہ جہنم کے اندر. دوسرا وہ شخص, مالدار شخص جو صدقات خیرات دیا کرتا تھا, قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے, میں تمہیں مال دیا, تم نے کیا کیا مال کا؟ کہتا, اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں مال دیا, بڑے صدقات خیرات کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا, کذب تھا, جھوٹ بولا تم نے, تم نے مال اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا, خذوہ الی النار, لے جاؤ اسے جہنم کی طرف. جو تمہارا مقصد تھا صدقات خیرات دینے کا, وہ حاصل تو تم نے کر لیا, تمہیں شاباشی چاہیے تھی, تمہیں یہ ٹائٹل چاہیے تھی, تمہیں مل گیا ٹائٹل لوگوں سے, اب تمہیں کیا چاہیے؟ خذوہ الی النار, لے گئے جہنم کی طرف. مالدار صدقہ دیتا ہے. کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، صدقہ دے دیا، جہنم کی ایندھن کیوں بنا ہے؟ خرابی کہاں پر ہے؟ باطن میں ہے. ظاہر تو صدقات ہمیں کیا پتا، ہمارے سامنے کئی ایسے جو صدقات خیرات دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہم تو حسن ظن ہے کہ الحمدللہ یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اس نے خود ہم نے خود متعین کرنا ہے ہم اندر سے کیسے ہیں، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تیسرا وہ شخص اسے بلایا جائے گا جس نے دنیا میں ظاہرا جہاد کرتے کرتے اپنی جان دے دی. میرے بندہ تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کافر کے ساتھ قتال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، قتل ہوا میں، یہ اللہ تیرے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، قتال تم نے کیا ہے صحیح ہے لیکن میرے راستے میں نہیں کیا، قتال تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے، بہادری دکھانے کے لیے تم نے کہا ہے. لوگوں نے کہا، تم نے سنا، تمہیں تمہارا ٹائٹل مل گیا، جو تم چاہتے تھے، تمہارا مقصد تمہاری دنیا میں پورا ہو چکا ہے، خذوہ الی النار، سے جہنم کی طرف لے کے جاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے، معروف حدیث ہے. ارے یہ لوگ کیا ہیں؟ کیوں جہنم کے اندر میں نے سب سے پہلے، وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ ظاہر و باطن میں خلل ہے. ظاہر میں ایمان ہے، مومن ہے، ظاہر میں حافظ قرآن ہے، معلم قرآن ہے، ظاہر میں سخی ہے، صدقہ خیرات دینے والا ہے، ظاہر میں جہاد کرنے والا ہے، باطن میں کیا ہے؟ باطن میں کچھ بھی نہیں. اس کا باطن کیونکہ نیت میں بگاڑ ہے. انما الاعمال بالنیات، متفق علیہ حدیث میں. اس کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کی خوشی تھی، ہو گئی، الغرض. دنیا کے اعتبار سے دوسری مثال لیتے ہیں، جہاد کی میں نے بات کی ہے، دہشت گردی جو آج پھیلی ہوئی ہے. ظاہراً کہتے ہم مجاہدین ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، اور زبان سے یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور ہتھیار اٹھاتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں. کسے قتل کرتے ہیں اکثر؟ بلکہ اب تو مسلمان ہی قتل ہو رہے ہیں. نام کیا ہے؟ جہاد ہے. کام کیا ہے؟ دہشت گردی ہے. دیکھیں نام تو جہاد ہے نا، کام کیا ہے؟ مسلمان قتل کرنا دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ نام جہاد ہے، ظاہراً دکھا رہے ہیں کہ جہاد ہے، حقیقتاً دہشت گردی ہے. کیوں؟ باطن میں راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ خوارج کا، سلف کا راستہ نہیں ہے، خوارج کا راستہ اختیار کیا ہے. میں نے کہا کہ باطن کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ منہج ہوتا ہے نا. عقیدہ منہج باطن میں اس کے ظاہر کہ متضاد ہے کہ نہیں، مخالفت ہے. ظاہر راستہ جو ہے مجاہدین کا ہے، ہم جہاد کرنے والے ہیں. اچھا، عجب بات یہ ہے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. میں نے پچھلے حدیث میں کیا بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس نے جہاد کیا، کافر کو قتل کیا، لیکن جہنم میں کیوں گیا؟ کیونکہ اس نے قتال کیا لوگوں کی دکھاوے کی، تاکہ لوگ کہیں بہادر ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر مصیبت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، اور بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین ہیں. مصیبت ہے کہ نہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تیسری مثال، بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں. اگر سلفی ہوتے تو راہ سلف کا اختیار کرتے کہ نہیں؟ بلادن کیا کہتا ہے؟ سلفی کہتا ہے اپنے آپ کو. سبحان اللہ، راستہ خوارج کا ہے، علماء نے نشاندہی کی ہے، مکمل وضاحت کی ہے دلائل کے ساتھ، اس کے اقوال کو پیش کیا قرآن سنت پر، اس سلف کے اقوال پر ثابت کیا کہ دہشت گردی خوارج کا راستہ ہے. بعض ایسے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، اور عمل کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گردی میں ملوث ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ظاہر بات میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقت عند اللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مقت ہے، قابل مذمت ہے، عذاب علیم ہے تم لوگوں کے لیے. کیوں؟ تقول ما لا تفعل، کہ تم وہ کہتے جو تم کرتے نہیں، وہ کرتے جو تم، یعنی کہتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور، وہ کہتے جو تم کرتے نہیں. سبحان اللہ، ظاہراً قرآن ہے، سنت ہے، اور حقیقتاً قرآن و سنت کی غلط تعویلات کر کے اپنے مطلب کے مفہوم نکال کے خود تعویل اور تفسیر اپنی مرضی کی کر کے دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں، یا مومن قرآن سے کوئی اور راستہ اختیار کر چکے اور کہتے ہیں یہ ہم حق پر ہیں اور یہی ہمارا راستہ ہے. سبحان اللہ، سلف کو دیکھ لیں ذرا، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، صدقات خیرات بھی دیتے تھے، علم و تعلیم بھی تھا، جہاد بھی تھا، لیکن کیسی زندگی تھی؟ فرق تھا ظاہر باطن میں. سبحان اللہ، ایک اور مثال لیتے ہیں، جادوگروں کو دیکھ لیں آپ، ظاہر میں داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، گدی میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تعویذ دے رہا ہے، ظاہر میں تو بزرگ لگ رہا ہے، باطن میں جادوگر ہے، شیطانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، خفیہ تعلقات، بعض کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اس کے تعلقات ان جنوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ ہیں، اور جادو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جادوگر کی تصدیق کی اس نے کفر کیا، اور جس نے تصدیق نہیں کی لیکن جادوگر کے پاس گیا ہے، دیکھا اس کے جادو کو، اس کی 40 دن کی نماز نہیں. سبحان اللہ، تو یہ چند مظاہر تھے، ظاہر کے اور باطن کے جس میں اختلاف ہے، اور اعتبار حقیقتاً دونوں کا ہے، ظاہر باطن دونوں کا ہے، اصل باطن ہے اور ظاہر جو ہے اس کی تبع ہے، تو ہمیں اپنا ظاہر باطن دونوں کو اچھا کرنا چاہیے. آخر میں ایک مثال میں دیتا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر باتیں کرتا رہتا ہے، اسے کیا پتہ کہ دین کیا ہوتا ہے، آئے دن اس نے بس لوگوں کی باتیں کرنی ہے، فلان سلفی ہے فلان سلفی نہیں ہے، جب تبدیل کرتا رہتا ہے لوگوں کی. یہ کس نے کہا کہ دین کا علم پراپرٹی ہے مولویوں کی؟ پراپرٹی ہے مولویوں کی، یعنی کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر میرا پروفیشن ڈاکٹر ہے اور میں طالب علم ہوں، کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہے الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تو اگر میں نے علم حاصل کیا ہے علماء سے اور الحمدللہ ابھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو جرم کیا کہ میں نے کوئی؟ آئیے دیکھیں سلف کے ایک دو مثال لیتے ہیں کہ ان کا ظاہر باطن کے اعتبار سے کس طریقے سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ قلی تھے، مزدور تھے. مزدور امام السنہ بن سکتا ہے، امام السنہ، امام اہل السنہ بن سکتا ہے، تو ایک ڈاکٹر طالب علم نہیں بن سکتا. سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، پھر گھر میں جاتے ہیں، گھر والوں کو یہ حلال مال دیتے ہیں، اور خود پھر واپس مسجد میں جا کے درس دیتے ہیں. دوسری مثال لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. جب 4 امام کہتے تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے. امام ابو حنیفہ بھی امام بن سکتے ہیں، تجارت کے باوجود بھی، تاجر ہونے کے باوجود بھی. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بن سکتا طالب علم. ہاں اگر میں غلط بات کروں، میں جھوٹ باندھوں، جھوٹی تہمت لگاؤں، خود اپنے طرف سے کسی کو کہوں یہ بدعت ہے، یہ کافر ہے، تو حق بنتا ہے. میں علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں، الحمدللہ دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، تب بھی ان لوگوں کو اعتراض ہے، یہ تہمت لگ آئے دن تہمت لگاتے رہتے ہیں کہ یہ تو میں اس ڈاکٹر سے اسے کیا پتا ہے. ہاں صحیح بات، مجھے بہت سی کو پتا نہیں ہے، لیکن جس کا پتا ہے یہ ثابت کرو یہ غلط ہے. لیکن جرت تو یہ کرنی چاہیے نا، جو بات قرآن سنت کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں ہوئی ہے، اس کو رد کرو قرآن سنت اور سلف کے اقوال سے، یہ علمی جرت ہے. تہمت لگانا، تہمت گالیاں دینا، یہ کس کا کام ہے؟ طاقتور کمزور کا. تو اپنی کمزوری کیوں دنیا میں دکھا رہے ہو، تماشا دکھا رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس علمی طاقت ہے, آپ بڑی منصب پہ بیٹھے ہو, تو علم کیا رد علم سے کیا جاتا ہے نا, صرف گالی گلو سے نہیں, صرف تہمتوں سے نہیں, تعصب سے نہیں, سچ سے انصاف سے بات کی جاتی ہے. الغرض میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, سلو صحیح منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن دونوں کو اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلو صالحین کی روشن زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.